تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, میں سب سے پہلے آپ حضرات کے اس جذبے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت دین کی بات سننے کے لیے نکالا اور اس غرض کے لیے یہاں جمع ہوئے. تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی کچھ باتیں سنی جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور اس کا فائدہ کہنے اور سننے والوں سب کو عطا فرمائے. اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور اسی کی تھوڑی سی تشریح اور تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو, شیطان کے پیچھے نہ چلو. یہاں سب سے پہلی بات جو ہمارے اور آپ کے توجہ چاہتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خطاب کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ اے ایمان والوں, یعنی خطاب ہو رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے, جو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پر اعتقاد کا اظہار کر چکے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ چکے, ایمان لے آئے, ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ ایمان لانے والوں اب اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایمان لا چکے تو ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہونے سے کیا مانگے. عام طور سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص ایمان لے آیا تو اسلام میں بھی داخل ہو گیا. ایمان اور اسلام ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے. تو جب ایمان لے آیا تو اسلام میں بھی داخل ہو گیا, اسلام کا حلقہ بگوش بھی ہو گیا. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ, جس کے معنی یہ ہے کہ ایمان کچھ اور چیز ہے اور اسلام کچھ اور چیز. اور ایمان لانے کے بعد پھر اسلام میں داخل ہونا بھی ضروری ہے. تو پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام کیا ہے. یہ جو دعوت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو, ایمان لانے والوں کو اسلام میں داخل ہونے کی, اس سے کیا مراد ہے اور اسلام کس کو کہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کے معنی ہے, یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اور اسلام کے معنی ہے جھک جانا, اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا, یعنی کسی بڑی اتھارٹی کے سامنے, کسی بڑی طاقت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا, اپنے آپ کو اس کا تابع بنا لینا کہ جیسا وہ کہے اس کے مطابق انسان کرے. یہ معنی ہے اسلام, جس کا مطلب اب یہ ہوا کہ صرف زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لینا اور اللہ جل جلالہ کی وحدانیت پر, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر, یوم آخرت پر ایمان لے آنا, صرف یہ بات کافی نہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے, بلکہ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے آگے جھکا دے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان اسلام میں صحیح معنی میں داخل نہیں ہوگا. یہاں جو اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے, اسی کی یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے ساتھ استعمال کیا. وہ واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم یہ ہوا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, جس کی یادگار ہم اور آپ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر مناتے ہیں. حکم یہ آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو, ذبح کر دو, اس کے گلے پر چھری کر. اور بیٹا کون؟ بیٹا بھی وہ جو امنگوں سے مانگا ہوا, مرادوں سے طلب کیا ہوا, جس کے لیے دعائیں مانگی گئی کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما دے. وہ بیٹا جب ذرا چلنے پھرنے کے لائق ہوا, قرآن کریم کہتا ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا, آنے جانے کے لائق ہوا, باپ کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہوا, تو اس وقت حکم آیا کہ اب اس کے گلے میں چھری پھیر کر اس کو ختم کرو. اب اگر یہ حکم, اس کو عقل کی میزان میں تول کر دیکھا جائے اور اس کی حکمت اور مصلحت پر غور کیا جائے, تو کوئی عقلی حکمت, عقلی مصلحت, کوئی جواز عقلی اعتبار سے اس بات کا نظر نہیں آئے گا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرے. نہ تو کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے, نہ دنیا کا کوئی انسان اس عمل کو کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے, کوئی بھی اس شخص کو اس ایسے عمل کو عقل کے مطابق, انصاف کے مطابق کرانے دے. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو, تو قرآن کریم میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے صاحبزادے تھے جن کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یا بنیا انی ارا انی ازبہ کا انی ارا فی المنام انی ازبہ کا فانظر ماذا تھا, کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو بتاؤ تمہاری کیا رائے, مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ دل میں کوئی تردد تھا اس حکم کے اوپر عمل کرنے میں, بلکہ اس لیے تھا تاکہ بیٹے کا بھی امتحان لیا جائے کہ بیٹا کیا کہتا ہے جواب. بیٹے کو بیٹا بھی نبی کا بیٹا, اور نبی کا بھی وہ بیٹا جس کی صلب سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے. پلٹ کر جواب میں یہ نہیں کہا بیٹے نے کہ ابا جان میرا کون سا ایسا جرم ہے, کیا خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے, کیا غلطی میں نے کی ہے جس کی پاداش میں مجھے زندگی سے محروم کیا جا رہا ہے, مجھے قتل کیا جا رہا ہے. جواب میں بیٹے نے یہ کہا کہ یا ابت الما تمر, ابا جان جو حکم آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے ہوا ہے اس کو کر گزری, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اور میری فکر نہ کیجیے میں مجھے جو تکلیف پہنچے گی انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. یہ جواب دیا بیٹے, اور اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم آنے کے بعد اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ آپ نے مجھے حکم دیا اس میرے چہیتے بیٹے کو قربان کرنے کا, اس کی کیا مصلحت ہے, کیا حکمت ہے, کیا عقلی دلیل ہے, کیا اس کے پیچھے راز ہے, یہ نہیں پوچھا. بیٹے نے باپ سے نہیں پوچھا کہ مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے جس کی بنا پر مجھے قربان کیا جا رہا ہے, بس یہ دیکھا کہ میرے مالک میرے خالق کی طرف سے یہ حکم آیا ہے, تو اس کے نتیجے میں دونوں تیار ہو گئے اس حکم کی تعمیل پر. اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کو. قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے, اور فرمایا کہ اس واقعے کا جب دونوں تیار ہو گئے, باپ کے ہاتھ میں چھری ہے, بیٹا زمین پر لٹا دیا گیا ہے, اور اب قریب ہے کہ چھری چل کر اس کا کام تمام کر دے, تو اس کا ذکر کرتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے سورہ صافات میں وہ یہ ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین, کہ جب باپ اور بیٹے دونوں یہ دونوں جھک گئے, دونوں گویا اسلام لے آئے, اسلما وہاں لفظ استعمال ہوا اسلام کا, کہ جب دونوں اسلام لے آئے دونوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے حکم کے آگے, وتلہ للجبین, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. پیشانی کے بل اسے لٹایا کہ کہیں اگر سیدھا لٹائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر اور اس صورت پر ظاہر ہونے والے کرب اور تکلیف کے اثرات دیکھ کر باپ کے چھری کے رفتار میں کمی آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کو کی تعمیل کرنے اندر کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو, اس لیے الٹا لٹایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں لفظ استعمال کیا اسلما کا, کہ دونوں اللہ کے حکم سے آگے جھک گئے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں اسلام کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے پورے وجود کو اللہ کے حکم سے آگے جھکا دے, اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے بعد یہ نہ پوچھے کہ اس میں عقلی حکمت کیا ہے, مصلحت کیا ہے, راز کیا ہے, بلکہ اللہ کا حکم اگر آ گیا تو اس کے بعد اس کی تعمیل کی فکر کرے. یہ ہے اسلام, اور اس اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کے اندر کہتے ہوئے. کیا ایمان والو, ایمان تو لے آئے, کلمہ پڑھ لیا, کلمہ طیبہ بھی, کلمہ شہادت بھی, لیکن اب ضرورت ہے اسلام میں داخل ہونے کہ اپنے پورے وجود کو اللہ کے تابع بنا, اللہ کے تابع بنا کر جو حکم آئے اس کو قبول کرو, اس کو تسلیم کرو اور اس کے اوپر عمل کرو. یہ ہے مانا اے ایمان والو اسلام میں داخل. کیوں, ذرا یہ بات بھی سمجھنے کی کہ کیوں اللہ کے حکم کو اس طرح بے چونو چرا کیوں مان لو. اس لیے مان لو کہ اگر تم اس کو نہیں مانو گے اور اپنی عقل استعمال کر کے, اپنی سمجھ استعمال کر کے, یہ کہو گے کہ صاحب یہ حکم تو بے فائدہ ہے، یہ حکم تو بیکار ہے، یہ اس حکم کے اندر تو ظلم ہے یا انصاف کے خلاف ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنی عقل کے غلام بن کر رہ جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کو چھوڑ کر عقل کی غلامی میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کے کچھ ذرائع عطا فرمائے جس کے ذریعے انسان کو علم حاصل کرتا ہے۔ مثلا سب سے پہلا ذریعہ انسان کو دیا آنکھ، کہ اس سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے۔ زبان دی، اسے چکھ کر علم حاصل ہوتا ہے۔ کان دیا، اسے سن کر علم حاصل ہوتا ہے۔ ہاتھ دیا، اسے چھو کر علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ مائکروفون میرے سامنے ہے تو میرے آنکھ سے دیکھ کر یہ مجھے علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ ایک آلہ ہے اور یہ ایک لمبے گول، اس کی وجہ جو ہے وہ گول ہے۔ اور ہاتھ لگانے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹھوس ہے۔ کان سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کام انجام دے رہا ہے کہ میری آواز کو دور تک پہنچا رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ کان سے یہ بات ہے تو کچھ علم آنکھ سے دیکھ کر، کچھ کان سے سن کر، کچھ زبان سے چکھ کر، کوئی ہاتھ سے چھو کر علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک دائرہ رکھا ہے، اس دائرے کے اندر وہ چیز کام کرتی ہے، اس سے باہر اگر اس کو استعمال کرو گے تو وہ کام کرنے سے انکار کر دے گی۔ تو آنکھ کا دائرہ یہ رکھا ہے کہ یہ دیکھ کر علم عطا کرتی ہے، وہ دیکھ سکتی ہے لیکن سن نہیں سکتی۔ وہ کام کان کا، کان سن سکتا ہے دیکھ نہیں سکتا۔ زبان چکھ سکتی ہے لیکن اس میں سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تو کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں آنکھ بند کر کے اور اپنے کانوں کے ذریعے دیکھوں کہ میرے سامنے کیا منظر ہے تو وہ احمق ہے۔ وہ کان اس کو کوئی چیز دکھا نہیں سکے گا، اس واسطے کہ کان اس کام کے لیے ہوگا ہی نہیں۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ کان کو تو میں بند کر لوں اور آنکھ سے سننا چاہوں کہ دوسرے کیا کہہ رہا ہے تو یہ کام آنکھ انجام نہیں دے سکتی۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آنکھ بیکار ہے، آنکھ بڑی کارآمد چیز ہے لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جائے، سننے میں استعمال کرنا چاہو گے تو بیکار ہو جائے۔ اسی طرح ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ آنکھ، کان، ناک اور یہ ظاہری حواس سے خمسا یہ کام دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز عطا فرمائی ہے انسان کو، وہ ہے انسان کی عقل۔ وہ ان چیزوں کا پتہ لگاتی ہے جو آنکھ سے دیکھ کر نظر نہیں آ رہی۔ ابھی یہ مائکروفون کی میں نے مثال دی تھی، آنکھ سے دیکھ کر یا ہاتھ سے چھو کر میں نے یہ تو پتہ لگا لیا کہ یہ ٹھوس ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے وغیرہ، لیکن اس کو کس نے بنایا، کیسے وجود میں آیا، یہ بات نہ آنکھ دیکھ کر بتا سکتی ہے، نہ کان سن کر بتا سکتا ہے، نہ زبان چکھ کے بتا سکتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دیا ہے عقل، عقل عطا فرمائی کہ عقل کے ذریعے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اتنا شاندار آلہ، خوبصورت بنا ہوا، بہت قاعدے سے ڈھلا ہوا اور اتنے اعلیٰ کام انجام دینے والا کہ آواز کو اتنی دور تک پھیلا رہا ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتا، ضرور اس کو کسی کاریگر نے بنایا ہے، کسی ایسے کاریگر نے بنایا جو بڑا ماہر ہے اور اس کام کو، اس فن کو جاننے والا ہے۔ یہ بات مجھے میری عقل نے بتائی۔ تو جہاں یہ حواس سے خمسہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کرنے کے لیے دوسری چیز ہمیں عطا کی ہے عقل، اس عقل سے ہم پتہ لگاتے ہیں۔ لیکن جس طرح آنکھ کا کام غیر محدود نہیں تھا، کان کا کام غیر محدود نہیں تھا، ناک کا کام غیر محدود نہیں تھا اور زبان کا کام غیر محدود نہیں تھا، ایک حد پہ جا کر یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، اسی طرح عقل کا کام بھی غیر محدود نہیں، یہ بھی غیر محدود طریقے پر انسان کی رہنمائی نہیں کرتی۔ ایک مرحلہ آتا ہے جہاں عقل بھی آ کر خاموش ہو جاتی ہے، جواب دے جاتی ہے اور انسان کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتی۔ جہاں وہ عقل رہنمائی صحیح نہیں کر سکتی تھی وہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا ذریعہ ہمیں آپ کو عطا فرمایا، اور وہ تیسرا ذریعہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وحی الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی، جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے. یہ آتی اس وقت ہے جبکہ انسان کی عقل تنہا کام نہیں دے سکتی تھی، ان باتوں کا ادراک صرف عقل کے ذریعے ممکن نہیں تھا، تو اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی. اس وحی کے ذریعے وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طریقے سے. تو اب مثلا یہ بات کہ اس کائنات کے اندر ایک مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے، انسان کے مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس میں اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، اور ایک عالم جنت کا ہے ایک عالم جہنم کا ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر وحی نہ آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں پر وحی نازل نہ فرماتے، تو محض عقل کی بنیاد پر ہم اور آپ یہ بات پتہ نہیں لگا سکتے تھے کہ مرنے کے بعد کون سی زندگی آنے والی ہے، اس میں کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اللہ کے سامنے کس طرح جواب دہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا ذریعہ علم ہم کو عطا فرمایا، وحی الہی. تو جس جگہ وحی آ جاتی ہے تو وہ جگہ ہی وہ ہے جہاں عقل اپنا کام نہیں کر سکتی تھی، رہنمائی نہیں کر سکتی تھی، اس واسطے وحی آ کر ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں وحی کی بات اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ میری عقل میں نہ آ جائے، تو وہ ایسا ہی بیوقوف ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں اس وقت تک یہ چیز نہیں تسلیم کروں گا جب تک کہ مجھے اپنے کان سے نظر نہ آنے لگے. کوئی شخص کان سے یہ کہے کہ یہ چیز مجھے اپنے کان سے نظر آئے تب مانوں گا، آنکھ سے نظر آئے گا تو نہیں مانوں گا، تو جیسے وہ احمق ہے، اس لیے کہ کان تو دیکھنے کے لیے وضع ہوا ہی نہیں. ایسا ہی وہ شخص بھی احمق ہے جو یہ کہے کہ وحی کی بات اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک کہ میری عقل نہ مانے، اس لیے کہ وحی تو آئی اس جگہ جہاں عقل کی پرواز ختم ہو گئی تھی، جہاں عقل نے جواب دے دیا تھا، اس جگہ پر وحی نے آ کر یہ بات بتائی. کہ مثلا میں جو مثال دی آپ کو جنت کی اور جہنم کی، لوگ کہتے ہیں صاحب جنت اور جہنم کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقل میں نہیں آتی، وہ آئے کیسے؟ اس واسطے کہ وہ عقل کے ذریعے، عقل کی محدود پرواز کے اندر وہ داخل تھی نہیں، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے وحی کے ذریعے اس بات کا علم عطا کیا. اسی طرح یہ بات کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری، کیا کام اچھا ہے کیا کام برا ہے، یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی وحی کے ذریعے فرمایا. یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، یہ اللہ کو پسند یہ اللہ کو نہ پسند، یہ فیصلہ وحی کے اوپر چھوڑا گیا، محض انسان کی عقل پر نہیں چھوڑا. اس لیے کہ انسان کی طرح عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں انسان کی عقل پر چھوڑا گیا اس فیصلے کو، تو جتنی بڑی سے بڑی گمراہیاں اس دنیا کے اندر پھیلی، جتنے بڑے سے بڑے غلط نظریات اس دنیا کے اندر آئے، وہ سارے کے سارے عقل کے دعوے پر آئے. آج فرض کیجئے ہم اور آپ بحثیت مسلمان سے یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا سور کا گوشت کھانا حرام ہے، سور کا گوشت کو کھانا برا ہے. اگر اس کو وحی کی رہنمائی سے ہٹ کر خالص عقل کی بنیاد پر دوسرے کافروں نے یہ کہا کہ سب کیا رہے ہیں، اگر ہمیں مزہ آتا ہے اس سور کا گوشت کھانے کے اندر تو حرج کیا، کیا نقصان اور اس میں عقلی خرابی کیا ہے، تو اس عقلی خرابی اس عقل کے نتیجے میں انہوں نے کہہ دیا کہ سور کا گوشت کھا لو، کوئی مذاق نہیں. ہمارے آپ کہتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، بری چیز ہے. جو شخص وحی الہی پر ایمان نہیں رکھتا وہ یہ کہے گا کہ صاحب شراب پینے میں کیا خبر ہے، کوئی برائی نہیں، لاکھوں افراد پی رہے اور ان کو کوئی خاص ایسا نقصان نہیں، اس واسطے اگر ہماری عقل میں تو اس کی خرابی آتی نہیں. کوئی بری سے بری بات ایسی نہیں ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ بدکاری، مرد و عورت کے درمیان بدکاری، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر دو آدمی رضامند ہیں تو عقلی خرابی کیا ہے اس میں؟ کہ عقل اعتبار سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بری بات ہے؟ دونوں آدمیوں نے رضامندی کے ساتھ ایک کام کر لیا تو کون ہے تیسرا آدمی جو اس کو رکاوٹ ڈالے؟ اسی کے نتیجے پر بد سے بدتر گمراہیوں کو بھی جائز اور صحیح قرار دیا گیا عقل کی بنیاد پر. اس لیے کہ عقل جب اپنی حدود کار سے اس کو آگے بڑھایا جائے تو وہ اپنا جواب غلط دینے لگتی ہے. جیسے ایک میٹر ہو, وہ ہر میٹر جو ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ خاص حد تک اس کو استعمال کریں گے تو وہ صحیح جواب دے گا, خاص ٹمپریچر میں رکھ کر استعمال کریں گے تو صحیح جواب دے گا, اس خاص ٹمپریچر سے نکال کر اس خاص فضا سے نکال کر اس کو استعمال کریں وہ غلط جواب دینا شروع کر دے. تو عقل بھی اس جگہ جہاں اللہ کی وحی آ چکی ہے وہاں جب عقل کو استعمال کرے گا انسان تو وہ غلط جواب دینے لگے گی, غلط راستے پر لے جائے گی. دیکھ لیجئے 74 سال تک روس کے اندر اس عقل کی بنیاد پر اشتراکیت اور سوشلزم اور کمیونزم کا بازار گرم رہا, اتنا شور مچا, اتنا شور مچا پوری دنیا کے اندر مساوات اور عزت اور مساوات اور غریبوں کی ہمدردی کے نام پر کمیونزم اور اشتراکیت کا ڈنکا بجتا رہا دنیا بھر. کہہ دیا گیا کہ صاحب قریب ساری دنیا کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو جائے عقل کی بنیاد, اور اس وقت میں کوئی کھڑا ہو کر اگر کہتا کہ یہ نظریہ غلط ہے تو وہ اس کو سرمایہ داروں کا ایجنٹ, اس کو جاگیرداروں کا ایجنٹ, اس کو رجت پسند, اس کو دقیانی تھی, پتا جانے کیا کیسے القاب سے نوازا جاتا. آج 74 سال کے بعد زمین پر پچھڑے ہوئے پڑے کہ ساری دنیا عبرت سے تماشا دیکھ رہی کہ وہ لینن جس کی پوجا کی جا رہی تھی اس کے بت خود اس کے ماننے والے گرا رہے. تو یہ عقل کا انجام ہوتا ہے, جو نری عقل کی بنیاد پر, وہ عقل جو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہو اس کی بنیاد پر جب زندگی کی تعمیر کی جاتی ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر زندگی ٹھیک گزارنی ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے, یعنی وحی الہی کا پیغام آ جائے, تو وہاں انسان اپنے آپ کو اس کا تابع بنا لے, اس پہ پورا چالے جھک جائے اور اس کے خلاف عقلی گھوڑے مصلحتوں کے اور حکمتوں کے نہ دوڑائے, اپنے خواہشات کے خلاف ہو, بظاہر عقل کے خلاف نظر آتا ہو, مصلحت کے خلاف نظر آتا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد اپنا سر اس کے آگے جھکا دے. یہ ہے اسلام میں داخل. تو پہلا جملہ آیت کا یہ ہوا کہ ایمان والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ, یعنی اپنے آپ کو مکمل تابع کر لو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم. اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ داخل بھی ہو جاؤ پورے کے پورے, یعنی یہ نہیں کہ تم نے ایمان کی حد تک, عقیدے کی حد تک اور عبادات کی حد تک تو اسلام میں داخل ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا اور زکات دے دی اور حج کر لیا, عبادتیں انجام دے لی, مسجد میں گئے تو مسلمان, لیکن بازار میں پہنچے, دفتر میں پہنچے, گھر میں پہنچے تو وہاں مسلمان نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام یہ محض عبادتوں کا نام نہیں ہے کہ صرف عبادتیں انجام دے لی تو بس ہو گیا مسلمان, بلکہ اسلام وہ پوری زندگی کو اللہ کے تابع بنانے کا نام ہے. لہذا مسلمان بازار میں بھی مسلمان, دفتر میں بھی مسلمان, گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی مسلمان, دوستوں احباب کے ساتھ بھی مسلمان. اور یاد رکھیے کہ اس دین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 حصے رکھے, 5 حصوں پر دین مشتمل. نمبر 1 عقائد, عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. نمبر 2 عبادات, نماز روزہ حج زکات. نمبر 3 معاملات, یعنی خرید و فروخت کے معاملہ, بیع و شراء کے معاملہ, وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے, ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے آدمی پیسہ نہ کمائے. نمبر 4 معاشرت, باہمی میل جول, ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور زندگی گزارنے کے رہن سہن کے طریقے, اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیا ہے کس طرح معاشرت ہونی چاہیے. اور نمبر 5 اخلاق, کہ اخلاق انسان کے درست ہو, اس کے یہ نہیں کہ صاحب نے نماز پڑھنی شروع کر دی لیکن جب پہنچے بازار میں تو دھوکہ دے رہے ہیں دوسروں, امانت میں خیانت کر رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ دل آزاری کر رہے ہیں, دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو یہ اسلام میں سورہ داخل ہونا نہ ہوا یہ تو آدھے سے بھی کم. اگر دیکھا جائے تو ایک بٹا چار حصہ اسلام کا عبادات ہے, تین بٹا چار حصہ ہو تو کل عبادت بندوں کو ان کا لحاظ جب تک انسان نہیں رکھے گا پورا اسلام میں داخل ہوگا. اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے سفر, تو راستے میں زمانہ تھا ایسا تو زمانہ تھا نہیں کہ راستے میں ہوٹل ہو ریسٹورینٹ ہو جہاں پر آدمی رک جائے. تو راستے میں بھوک لگی تو قریب میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے کھانا مل سکتا, تو بکریاں چر رہی تھی صحرا کے اندر اور ایک چرواہا ان کو چرا رہا تھا. تو حضرت فاروق اعظم نے سوچا کہ اس چرواہے سے کچھ دودھ لے لیا جائے, ہاں وہ ویسے دے دے یا کچھ پیسے دے کر سے دودھ لے لے تاکہ میں اپنی بھوک اس سے مٹا سکوں. چرواہے کے پاس کہا کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, مسافر ہوں تو مجھے ایک پیالہ دودھ دے دو, اس سے جو کچھ پیسے تمہیں چاہو لے لو مجھ سے. چرواہے نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں آپ کو ضرور دے دیتا دودھ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں, یہ کسی اور کی, اور اس مالک نے مجھے دی ہے بطور امانت کے, تو مالک کی مرضی کے بغیر میں دودھ نہیں دے سکتا آپ, اس لیے میں دینے سے معذور ہوں. حضرت فاروق اعظم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں بڑے فائدے کی بات بتاتا ہوں اگر تم میری سنو. کیا؟ جو فائدے کی بات یہ ہے کہ میں تم ایک بکری اس میں سے تم مجھے بیچ دوں, میں تمہیں اس سے پیسے دے دیتا ہوں. تو اس میں یہ ہوگا کہ بکری مجھے بیچ دو, پیسے مجھ سے لے لو, اور جب تم سے مالک پوچھے کہ بکری کہاں گئی تو اس سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا, بھیڑیا کھا گیا تو اس واسطے پتہ نہیں وہ میں مجبور تھا بھیڑیا نے کھا لیا, تو بھیڑیا کھاتے ہی رہتے ہیں بکری کو, تو تمہارا مالک جو ہے وہ تمہاری بات مان لے گا, تو تمہارا بھی فائدہ کہ پیسے تمہارے ہو جائیں گے اور میرا بھی فائدہ کہ میں بکریوں کے ساتھ رکھوں گا جب چاہوں گا اسے کھا لوں. یہ فاروق اعظم نے اس چرواہے سے کہا, مقصد تھا کہ اس کو ٹٹولنا. تو جس وقت اس نے یہ سنا فاروق اعظم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم مالک سے جا کے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا, تو سنتے ہی بے ساختہ جو کلمہ زبان پر آیا اس چرواہے کے وہ یہ تھا کہ فاعل اللہ, میں یہ کہتا ہوں کہ بھیڑیا کھا گیا لیکن اللہ کہاں گیا, اللہ کہاں گیا, اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ بھیڑیا نے کھایا بکری کو اور میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو میں اس اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا, مالک کو میں جواب دے دیا لیکن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا یہ جھوٹ بول کر اور یہ خیانت کر کے اس کے بعد میں جاؤں. تو فاروق اعظم نے جواب میں اس وقت فرمایا کہ میاں اے چرواہے جب تک تم جیسے انسان اس دنیا کے اندر باقی ہے اس وقت تک اس دنیا کے اوپر بڑا قیامت کی نہیں آتی. یہ ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا کہ جنگل کی تنہائی میں بھی انسان کو یہ فکر ہے کہ میرا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف. یہ امانت دیانت یہ دین کا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس کے دل میں امانت نہیں ہے وہ اس کا ایمان نہیں, وہ ایمان کے بتا سکتا. امانت کا یہ عالم کہ غزوہ خیبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہودیوں کے خلاف جنگ کی, ان کا محاصرہ کیا ہوا ان کے شہروں, محاصرے کے دوران ایک شخص جو چرواہا تھا وہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا, تو وہ یہودیوں کی بکریاں لے کر چرانے کے لیے قلعے سے باہر نکلا. مقصود تھا چرانا. جب باہر دیکھا تو لشکر پڑا ہوا تھا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو خیال آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پڑا ہوا ہے تو جا کر میں بھی زیارت کروں اور پوچھوں کہ وہ ان کی دعوت کیا ہے, کیا وہ پیغام دیتے ہیں. تو حاضر ہو گیا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. لمبا قصہ ہے, خلاصہ آپ کا یہ کہ حاضر ہوا, باتیں کی, باتیں کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دل میں اسلام ڈال دیا اور وہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہو. جب مسلمان ہو گیا تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم ایسے وقت مسلمان ہو گئے ہو کہ نہ تو نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤ, نہ روزے کا مہینہ ہے کہ روزے رکھواؤ, نہ تم امیر ہو کہ تم سے زکات دلواؤ, حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا. تو اس واسطے اس وقت ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جہاد کی, تلواروں کے سائے میں اس جہاد میں شامل ہو. لیکن فرمایا کہ اب اس کے کہ تم جہاد میں شامل ہو, یہ بکریاں جو لے کر آئے ہو یہودیوں کی جن کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, ان کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو پہلے لے جا کر قلعے میں چھوڑ کر آؤ, مالکوں کے پاس پہنچا کر. جب تک ان کو نہیں پہنچاؤ گے اس وقت تک جہاد میں شامل ہونا تمہارے لیے جائے. اب اندازہ لگائیے کہ جنگ ہو رہی ہے انہی یہودیوں سے, اور جنگ کی حالت میں صرف جان لینا حلال نہیں ہوتا, مال مال غنیمت بھی حلال ہے, ان کا مال جس طرح چاہے چھین لے یہ بھی حلال ہے. لیکن چونکہ وہ چرواہا جب نکال کر لایا تھا بکریاں اس وقت تک وہ اس وقت ان سے حالت جنگ میں نہیں تھا, اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چونکہ لائے ہو امانت کے طور پر اس کو پہلے واپس کرو پھر آ کر جنگ میں ڈالو, پہلے واپس کرو. یہ ہے امانت, جنگ کے میدان میں بھی دشمن کے ساتھ بھی امانت. یہ ہے اسلام. غزوہ بدر میں تشریف لے جا رہے ہیں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اور ان کے والد حذیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں اپنے کسی دور دراز کے کی بستی سے سفر کر کے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیارت کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ابو جہل کے لشکر نے پکڑ لیا, پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا کہ اگر ان سے ملنے جا رہا ہے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں, اس واسطے کہ اس وقت ہماری ان سے جنگ ہونے والی ہے اور تمہیں اگر ہم نے چھوڑا تو جا کر تم ان کے لشکر میں شامل ہو گے, ہمارے خلاف حملہ کرو گے, تو اس واسطے ہم تمہیں چھوڑیں گے. بعد میں ابو جہل نے کہا کہ البتہ اس شخص کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں کہ تم ہمارے سامنے وعدہ کرو کہ وہاں جاؤ گے تو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل ہو. حذیفہ ان کے والد سے وعدہ کر لیا, کہا کہ ٹھیک ہے ہم جا تو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے لیکن ہم ان کے خلاف آپ کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, ان کا ساتھ نہیں دیں گے. جب یہ وعدہ کر لیا ابو جہل نے چھوڑ دیا. اب یہ دونوں پہنچے اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کل 313, 8 گھوڑے, 2 تلواریں, 70 اونٹ, یہ کوئی کائنات تھی مسلمانوں کا. ایک ایک انسان ایک ایک مسلمان کا وجود قیمتی تھا اس جنگ کے اندر. انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ قصہ ہمارے ساتھ پیش آیا, ہم ان سے وعدہ تو کرائے لیکن ظاہر ہے کہ وعدہ ہمارے گلے پر تلوار رکھ کے کیا گیا, ہمیں چھوڑ دے رہے تھے تو ہم نے مجبوری کی حالت میں یہ وعدہ کر لیا تھا, لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کریں, وہ جہاد جو سب سے پہلا جہاد تھا اسلام کا اور جس کے شرکا کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ بدریین کا نام اصحاب بدر, ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کی مغفرت ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, سب اہل جنت, اس کی بڑی سعادت کا حصول ہے. تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہو. سرکار دعا فرمایا کہ نہیں, ان سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شامل نہیں ہوگے, یہ وعدہ کر کے آئے ہو تو ہم محل کسی ملک لینے کے لیے جہاد کو نہیں نکلے ہیں, ہم ایک دین کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں. اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایک وعدہ کر لیا جائے اس وعدے کو پورا کرے. اس بات سے ہم سب جہاد میں شامل ہوں, جہاد میں نہیں شامل ہوں. چنانچہ حضرت صاحب نے جمار ان کے والد حضرت کے ساتھ دیکھتے رہے کہ سارے کہ صاحب کرام غزوہ بدر کے اندر جا رہے ہیں, یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں, مگر وہ خود اس سعادت سے اس لیے معروض رہے کہ وعدہ خلاف نہ ہو. یہ ہے اسلام خود گرو دل میں کا پورے گھر. جب وقت آئے تو اس وقت میں انسان اللہ کے حکم کو یاد کرے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روم کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا جنگ بندی کا, لیکن حضرت معاویہ سیاستدان بزرگ تھے, انہوں نے یہ سوچا کہ جو جنگ بندی کی مدت ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے سرحد کے قریب فوجیں لے جا کر ڈال دی. اس خیال سے کہ جو ہی جنگ بندی کا دن ختم ہوگا فوراً ان کے اوپر حملہ کر دیں گے تاکہ وہ پہلے سے تیاری نہ کریں. چنانچہ چار کامیاب ہوئی. جب جنگ بندی کی مدت کا آخری دن ختم ہوا تو معاویہ نے فوراً حملہ کر دیا, اور چونکہ وہ تیار نہیں تھے اس لیے بستیوں کی بستیاں فتح کرتے ہوئے چلے گئے. بڑے آرام سے رومیوں کی بستیاں فتح ہو گئی. اب فتح کے نشے میں چور آگے بڑھا چلا جا رہا مسلمانوں کا لشکر. جاتے جاتے پیچھے سے دیکھا کہ بہت تیز رفتار گھوڑے پر ایک شخص سوار کر رہا ہے, اور آواز لگایا تفو عباد اللہ تفو عباد اللہ, اللہ کے بندو ذرا ٹھہرو, اللہ کے بندو ذرا ٹھہرو. حضرت معاویہ نے گھوڑا روکا, انتظار کیا, سمجھے کہ کوئی نیا پیغام لے کر آیا ہوگا. جب قریب آیا تو دیکھا تو حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, انہوں نے آ کر عرض کیا کہ وفاء اللہ غد. حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ نے غداری کی ہے, عہد شکنی کی ہے, اور یہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف فتح کیا, اس واسطے کہ آپ نے عہد شکنی کی, جنگ بندی کی مدت میں آپ ان کے خلاف تیاریاں کرتے ہیں. تو حضرت معاویہ نے کہا میں نے تو کوئی غداری نہیں کی, میں نے کوئی جنگ بندی کی مدت کے دوران تو حملہ نہیں کیا, جب جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی اس کے بعد حملہ کیا تو غداری تو کوئی نہ ہو. تو عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے اپنے انسانوں کو سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو جب تک اس معاہدے کی مدت ختم نہ ہو جائے کوئی جب اس معاہدے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. تو آپ نے اس معاہدے کے درمیان اپنی فوجیں لا کر طرف پر ڈال دی. تو یہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے خلاف ورزی ہوئی. لہٰذا جتنا علاقہ آپ نے پتہ کیا یہ پتہ اللہ کے حکم کے خلاف. بس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سننا تھا, پوچھا کہ واقعی تم نے سنا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے؟ کہا کہ ہاں سنا, میں نے انکار ہوں. کہا یہ بات ہے تو سارے لیکچر کو حکم دے دیا کہ واپس چلے گئے, جتنا علاقہ پتہ کیا تھا سب واپس کر دیا. پوری تاریخ انسانیت میں ایسی مثال نہیں ملے گی جس میں کسی فاتح نے اپنا مقبوع علاقہ دشمن کو اس بنا پر واپس کر دیا ہو کہ مجھ سے معاہدے کی ایک جس کے اوپر عمل کرنے میں تھوڑی سی غلط فہمی. یہ ہے اسلام اس گرو کی سر نکال پورے کے پورے داخل. یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا بس ہو گیا مسلمان, جب تک کہ اپنا پورا وجود اپنی زبان اپنی آنکھ اپنے کان اپنی زندگی کا طرز عمل پورا کا پورا اللہ کی مرضی کے مطابق. یہ حکم دے دیا سرکار دو آئے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے جس کے زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. تو یعنی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا, دوسرے شخص کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ قرار دیا. ایسا ہی بڑا گناہ جیسے شراب پینا ہو, جیسے دعا کھانا ہو, جیسے بدکاری کرنا ہونا, اسی طرح دوسرے کو تکلیف پہنچانا. تکلیف پہنچانے کے جتنے راستے ہیں وہ سب گناہ کبیرہ. انسان کو مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ جا رہے ہیں کار لے کر, ایسی جگہ جا کر گاڑی کھڑی کر دی, گاڑی پارک ایسی جگہ کر دی, کہ جہاں سے دوسرے لوگوں کے لیے نکلنا مشکل ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ٹریفک کے قوانین کے خلاف ورزی ہوئی. کوئی آدمی اس کو دین کی خلاف ورزی گناہ کو نہیں سمجھتا, یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ سے ایک ٹریفک کے قوانین کے خلاف ورزی مجھ سے سبق ہو. یاد رکھیے کہ اگر آپ کی اس غلط پارکنگ کے نتیجے میں کسی بھی مسلمان کو کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچی, وہ اپنی گاڑی نکالنے میں دشواری پیش آئی, تو یہ صرف بد اخلاقی کی بات نہیں, یہ گناہ کبیرہ ہے. ایسا ہی گناہ ہے تو اسلام کی نظر. اس لیے کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے یعنی پورے وجود سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آپ دوسرے کو تکلیف پہنچا, یہ کہ تکلیف پہنچانا حرام گناہ, لیکن کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے. تو آج ہم نے دین کو محدود کر لیا عبادتوں کی حد تک, نماز روزے کی حد تک, مسجد کی حد تک, وظیفہ تدبیر کی حد تک, اور حقوق العباد بندوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے اس کو دین سے بالکل لیا خارج کر. آخر میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مخلص کون, مخلص کون. صحابہ کرام نے کیا کہ ایسے جان مخلص ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بیٹھے نہ ہو وہ مخلص ہے. آگے سے فرمایا کہ نہیں, حقیقی مخلص وہ نہیں ہے جس کے پاس بیٹھے. میں بتاتا ہوں حقیقی مخلص کا, حقیقی مخلص وہ ہے کہ جو قیام آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا, اس طرح حاضر ہوا کہ اس کے نام اعمال میں بہت نمازیں ہیں, بہت روزے ہیں, وظیفے ہیں, تسبیحات ہیں, نفلی عبادتیں ہیں, ڈھیر لے کر آئے عبادتوں کے جو ڈھیر لے کر آیا, لیکن کسی کا مال کھا لیا, کسی کو دھوکہ دے دیا, کسی کی دلاداری کر دی, کسی کو تکلیف پہنچا دی, لوگوں کے انسانوں کے حقوق رفت کیے ہوئے وہ لے کر آئے, تو اصحاب حقوق کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس نے ہمارا حق ضائع کیا تھا, ہمارا حق اسے دلوائی ہے. اب آپ وہاں کوئی یہ پیسے روپے پیسے چلتے نہیں کہ وہاں پر روپے پیسے کے ذریعے حساب کتاب برابر کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہاں کی کرنسی تو یہی ہے نیکیاں, تو جو صاحب حق ہے ان کو اس کی نیکیاں دینی شروع کی جائیں گی. ایک صاحب آپ کو نماز دے دی, ایک نماز دے دی گئی, دوسرے کو نماز دے دی گئی, روزہ دے دیے گئے. آپ جتنے صاحب حق کھڑے ہوئے ہیں وہ ساری اس کی نیکیاں لینے کر جا رہے ہیں, یہاں تک کہ یہ سب خالی ہاتھ رہے. جتنے ڈھیر لے کر آیا تھا نماز روزے کے وہ سب گئے دوسرے لوگ, خالی ہاتھ رہے. لیکن حق والے ابھی تک باقی ہیں, کچھ لوگ کھڑے ہیں کہ صاحب اور لوگ تو لے گئے, ہمیں تو کچھ نہ ملا, ہمیں بھی ہم بھی سایہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کے گناہ ہیں صاحب حق والوں کے, وہ ان کے نام اعمال سے اٹھا کر اس شخص کے نام اعمال میں داخل ہوئے. چنانچہ آیا تو تھا نیکیوں کے انداز لیے ہوئے, لیکن بعد میں نیکیاں ساری گئی اور صاحب حق لوگوں کے گناہ بھی اس کے نام اعمال میں ڈال دیے گئے. فرمایا کہ مختلف ہوا حقیقت, یہ فرمایا ہم یہ کریں اللہ لگائیے کہ حقوق و عباد کا معاملہ کتنا سنگے. لیکن ہم لوگ دین کو کیا کوئی حصہ اس کو نہیں سمجھ. قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو, اور اسلام میں بھی آگے تہائی نہیں پورے کے پورے داخل ہو. تمہارا وجود, تمہاری زندگی, تمہاری عبادت, تمہارے معاملات, تمہاری معاشرت, تمہارے اخلاق, ہر چیز اسلام میں داخل ہونی چاہیے, اور اس کے ذریعے تم مسلمان بن جاتے ہو. اور یہی وہ چیز تھی جس سے درحقیقت اسلام پھیلایا. اسلام محض تبلیغی جماعتوں سے نہیں پھیلا, انسانوں کے سیرت و کردار سے پھیلا. جہاں مسلمان گئے انہوں نے اپنے سیرت و کردار کا لوہا منگوایا, اس سے اسلام کی طرف رغبت اور کشش پیدا ہوئی. تو یہ راستہ ہے, اور آج ہم لوگوں کے سیرت اور کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. تو بھائی آج ہم اس محفل میں جمع ہوئے ہیں تو اس سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے, اور وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ عزم ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام کو داخل کریں ہر زندگی کے شعبے میں, عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی، ہر چیز اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ میں ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ کم از کم 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت نکال لیجئے دین کی معلومات حاصل کرنے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، مستند کتابیں پڑھنے کا معمول بنائیں اپنے گھروں کے اندر، جس میں دین کی تعلیمات سے واقفیت ہو۔ آج مصیبت یہ ہے کہ دین کے تعلیمات سے واقف ہیں، تو واقفیت حاصل کی جائے۔ تھوڑا سا وقت 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ ہی اس کام کے لیے نکال لیں کہ کوئی دین کی کتاب گھر کے اندر پڑھی جائے، اس کے ذریعے دین کی تعلیمات حاصل کی جائے۔ یہ فائدہ اگر ہم نکال سکیں اور اس کے ذریعے ہمارے دلوں میں دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو سکے تو انشاءاللہ یہ وجہ مفید ہے، ورنہ کہنے سننے کی وجہ سے تو بہت کچھ ہوتی رہتی ہیں، ویسے سب لوگ سب برخاست پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ کے لیے سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ دعا فرمائیے، اللہ یا کرم سے ہمارے تمام گرہوں کو معاف کرتے، یا اللہ ہمارے عمل و اخلاق کی اصلاح کر، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری سیرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا کر، یا اللہ سواء سنت کی توفیق عطا کر، یا اللہ اپنی رحمت سے دین کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، دین کے صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376081.